پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، ہم آج پاکستان کے سیاسی صورتحال کے بارے میں اپنے پروگرام کا آغاز کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے برطرف وزیر اعظم، جنہیں سپریم کورٹ کی ایک 5 رکنی بینچ نے نااہل قرار دیا تھا، 4 روز قبل پنجاب ہاؤس اسلام آباد سے لاہور کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور اب وہ لاہور کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ تو ان کے حامیوں کا اور ان کی پارٹی کے کارکنوں اور لیڈروں کا ایک پورا جلوس بھی چل رہا ہے، اور وہ وہاں پر اس انداز میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے اپنے کسی نامہ نگار سے جو وہاں موجود ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے تجزیہ کاروں سے کہ اس کا کیا مطلب ہوا۔ لیکن اس وقت تو چونکہ ٹیلی فون لائنوں کی صورتحال کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے اور ہمیں ٹیلی فون کنیکشنز میں دقت ہو رہی ہے، غالباً جو جلسہ گاہ ہے وہاں لاہور میں جہاں وہ چل رہے ہیں وہاں جیمرس لگے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جیمرس لگے ہونے کی صورت میں بہت دقت ہوتی ہے ٹیلی فون لائنوں کو تھرو کرنے میں۔ تو دیکھیے، ہمارے پروڈیوسر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کون اویلیبل ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل بھی ہم نے اپنے اسی پروگرام میں گفتگو کی تھی، اور آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر ایک ہلچل ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سیاسی ہلچل بہت زیادہ ہوگی اور صورتحال کس جانب جائے گی ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ لیکن گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں، سیاسی نواز شریف صاحب اپنا جلوس لے کے چل رہے ہیں، اپوزیشن کی پارٹیز ان پر کرٹیسائز کر رہی ہیں، مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں، آپ صورتحال کو کس سمت جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟
جی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 5 رکنی بینچ نے یونینیمس، اس کے مطابق تو حکومت میں تبدیلی آ گئی، یعنی کہ جو وزیر اعظم صاحب تھے نواز شریف، وہ انہوں نے وہ ہٹ گئے اپنے عہدے سے اور نیا وزیر اعظم منتخب انہوں نے کر لیا اس کے بعد۔ لیکن انہوں نے جو پارٹی کی لیڈرشپ تھی اس کو نہیں چھوڑا، پھر الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس دیا ان کو کہ آپ وہ بھی نہیں رہ سکتے اس قانون کے تحت، تو وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ تو ہے ایک قانونی پوزیشن اور جو اداروں کے متعلق جو حالات ہیں وہ جی۔ اب دوسرے سائڈ پہ اگر ہٹ جائیں تو انہوں نے جلوس نکالا توڑ توڑ کے، ویسے تو نکالا، تو آج لاہور پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا جلوس۔ لیکن ہوا اس کے بعد کیا انہوں نے کرنا ہے؟ یہ شہباز شریف کو تو جو ان کا اپنا حلقہ ہے وہاں سے منتخب نہیں کروا رہے، بلکہ اپنی بیگم صاحبہ کو کروا رہے ہیں اور ان کو وہیں رکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ ایک اتنی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اصل بات جو ہے، جیسا آپ نے کہی، اصل بات وہ ہے، وہ یہ کہ باقی چیزوں تو سب انہوں نے کر دی، جو ان کو عدالت نے کہا تھا وہ ہٹ بھی گئے عہدے سے، نیا وزیر اعظم بھی بن گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن انہوں نے جلوس جو بھی نکالے اور جو بھی انہوں نے ریلیز نکالی اس میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا عدلیہ کو، اعلیٰ عدلیہ کو، یعنی سپریم کورٹ کو، اور یہ بار بار کہتے رہے کہ میرا قصور کیا ہے، میرا قصور کیا ہے۔ حالانکہ ان کو 1.5 سال 1.5 سال سے سپریم کورٹ بھی کہہ رہی تھی، جے آئی ٹی بھی کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا منی ٹریل دکھائیے، لیکن وہ نہیں دکھا پا رہے تھے۔ تو اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ایک سٹینڈ دیا، لوگوں کو انسٹیگیٹ بھی کیا، یہ کہہ کہ آپ نے مجھے منتخب کیا اور انہوں نے جو آپ کا ووٹ ہے وہ پھاڑ کر پھینک دیا، یعنی جوڈیشری نے۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو سزا ہے وہ انہوں نے دی ہے، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھ سے کوئی غلطی نہیں کی۔ دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نہیں مانتا، یا لوگوں کو وہ ایٹ لیسٹ وہ اندیا دے رہے تھے اور ان کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ وہ بھی اس چیز کو نہ مانے. اب یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشل ریسٹرین ہمیں لگ رہا ہے، جوڈیشل ریسٹرین اس لیے میں کہوں گا کہ ابھی تک ان کو گرفتار کر کے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں پروسیڈنگز کر کے کوئی وہ جیل میں ہوتے، کیونکہ جس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے. لیکن میرا خیال ہے یہی جوڈیشی نے یہی فیصلہ کیا ہے، یہی سوچا ہے کہ وہ جوڈیشل ریسٹرین کریں. اور ان کے کیسز اب نیب نے ریفرنسز تو دے دیے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ ایک جج جو ہیں وہ ان کو سپروائز کریں گے، تو ان کو اپنے ایک منطقی انجام تک پہنچائیں اس ساری چیز کو. لگ تو یہی رہا ہے کہ انہوں نے چونکہ ریلی آج ان کا اخیلا دن تھا، آج شام کو انہوں نے ختم کر دیا وہ، اس کے بعد شاید یہ اور ریلیز وغیرہ جلوس نہ نکالیں تو پھر تو وہاں تک تو پھر معاملہ جو ہے وہ شاید کچھ کسی حد تک سیٹل ہو جائے گا. لیکن یہ اگر اس سے آگے بڑھے
جی. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر عبد القیوم صاحب نے جو چکوال میں ہیں اس وقت. سینیٹر قیوم یہ فرمائیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے، آپ کی پارٹی اور آپ کے لیڈر جو ہیں وہ جس انداز میں اداروں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا اس سے اس بات کا خدشہ نہیں بڑھ جاتا کہ سیاسی فضا مزید مسموم ہوگی اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک پاناما سے بات شروع ہوئی اور جو پریئر بھی تھی اپلیکنٹ جو مدعی تھے ان کی اس کے متعلق تھی، اور الٹیمیٹلی وہ جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے اوپر یا پاناما کے، وہ تو ابھی انویسٹیگیشن اور ہونی ہے، اس پہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن ان کا ریموول 62 آرٹیکل کے تحت ہو گیا اور انہوں نے فوری طور کے اوپر اس پہ عمل کیا اور نئی کیبنٹ بنی، پرائم منسٹر بن گیا، وہ ہٹ گئے. اور اس کے بعد ابھی جو یہ ڈیسیزن ان کے ریموول کا آیا ہے، اس کے بعد ان کو ان کی تقریر یا تحریر یا ریلی پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے قانوناً، اور وہ چونکہ وہاں سے واپس آنا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بائی روڈ جاؤں گا تاکہ لوگ ملے، چونکہ ہی از اے پولیٹیکل لیڈر.
صحیح.
اور پالیٹیشینز جو ہیں ان کی اسٹرینتھ جو ہے پولیٹیکل پذیرائی میں ہے، وہ اپنے آپ کو ایک تو طریقہ تھا ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے یا گاڑی میں بیٹھ کے چپ کر کے آپ کے مقید ہو جاتے اپنے گھر میں اور بات نہ کرتے، بتائیں کہ ناٹ واٹ اے پالیٹیشین وڈ ڈو، اور اسپیشلی جن کی اس کو پتا ہے 2/3 میری میجارٹی ہے، میری پبلک کی ایک سپورٹ ہے، میں نے آئندہ ابھی تو پرائم منسٹر سے ہٹ کے ہوں، سال کے بعد الیکشن ہے، میری پارٹی ہے جو حکومت میں ہے ہم، اور وہ ان کی آپ سوچیں تو وہ کہتے ہیں یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ میری کنٹینیوٹی رہتی، ہم ایک پولیٹیکل جنکر کے اوپر ہیں. تو یہ ایک فلسفی تھی جس کے تحت وہ گئے، اور یہ کوئی قانون کی وائلیشن اس طرح نہیں ہے. دیکھیں آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ اس کے اوپر اپنے طور پہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ اپیل بھی کر سکتے ہیں، اگلی عدالت میں جاتا ہو کئی دفعہ ریورس بھی ہو جاتا ہے.
جی.
تو آئی تھنک
نہیں سینیٹر قیوم، جو میرا سوال تھا آپ سے وہ یہ تھا کہ جو کچھ انہوں نے عدلیہ کے بارے میں کہا ہے، سپریم کورٹ کے بارے میں کہا ہے کہ پانچ ججوں نے کروڑوں لاکھوں لوگوں کے فیصلوں کو بیک جنبش قلم مسترد کر دیا، کیا یہ توہین عدالت کے زمرے نہیں آتا اور کیا اس سے سیاسی فضا مسموم نہیں ہوگی؟
دیکھیں میں یہ ایک تو یہ لیگل ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے کہ یہ توہین عدالت ہے، یا جب آپ ایک فیصلے کو قبول کرتے ہیں اس پہ عمل کر کے اس کے بعد اپنی ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے ہیں، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں نا ہمارے جسٹس منیر نے مولانا تمیز الدین سپیکر تھے ان کی بات نہ مان کے تو ایک نظریہ ضرورت پہ وہ کیا، بعد میں آج تک لوگ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی ایگزیکیوشن ہوگی ہینگ ہو گئے اور آج تک لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو انہی عدالت نہیں ہوتی اس طرح میرے خیال میں، لیکن آئی ایم شیور کہ لیڈر بھی خیال رکھتے ہیں اس بات کا. کبھی بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں سلسلہ آن لائن کے، ہماری جو لاسٹ پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہوئی ہے جس کو میاں نواز شریف نے چیئر کیا اور شہباز شریف بھی ادھر تھے، وہاں کنکلوڈنگ ریمارک یہی تھے جس پہ سب ایگری ہوئے کہ دیر از نو کوشچن کہ ہم کوئی ایکسپرشن ادارے کے اوپر کسی طریقے سے بھی کسی ادارے پہ بھی آئے گی، ہم ایک لیگل بیٹل لڑیں گے اور وہ لڑیں گے. اور دیٹ از دی ریزن کہ ہم اپنے طور کے اوپر پوری وہ چیز جو چاہی عدالت میں من میں اس پہ عمل ہوا. باقی ایک دیکھیں سیاسی شخصیت کو اس طرح فوری طور پہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ان کی تیسری دفعہ وہ پرائم منسٹر ہیں اور ایک ایسے گراؤنڈ پہ وہ گئے ہیں جس کے اوپر باقی پارٹیاں بھی اپنا ان کے تحفظات ہیں کہ یہ 62-63 امپلیمنٹیشن کے اوپر اور سٹی آنی چاہیے. تو یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اداروں میں ٹکراؤ کی کوئی بات ہوگی, اللہ کے کرم سے یہ ہمارے مفاد میں بالکل.
اچھا ایک آخری بات جی, ایک آخری بات یہ کہ پنجاب کے ایک مخصوص حصے میں تو ان کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے, لیکن اس کی سزائے بازگشت ملک کے کسی دوسرے حصے میں, سندھ میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں اور کہیں سنائی نہیں دے رہی, کہیں دکھائی نہیں دے رہی. اس کا کیا سبب ہے؟ کیا ایک مخصوص علاقے کے لیے یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے؟
نہیں دیکھیں, نہیں ہے. اب ابھی تو وہ اپنے گھر آئے ہیں نا, اور اگر کل وہ فلائی کر کے پشاور جاتے ہیں اور وہاں لوگوں سے ملتے ہیں تو وہاں لوگ اکٹھے ہوں گے, وہ بلوچستان جاتے ہیں تو وہاں لوگ اکٹھے ہوں گے. یہ کوئی ریلی بھی نہیں تھی کہ پنڈی والے لوگ پنڈی میں رہ گئے, انہوں نے صرف ان کو سی آف کیا. جیل والے لوگ جیلم میں رہ گئے, انہوں نے سی آف کیا. گجرات والے اور یہ سویل ہوتا گیا, اور یہ پیچھے سے اس طرح کانوائے کے ساتھ تو وہی لوگ ہیں جو وہاں سے تھوڑے چلے, باقی لوگ تو رستے میں کر کے پھر لاہور تک پہنچ گئے. تو ابھی اگر میاں نواز شریف یہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ میں جا کے شکریہ ادا کرتا ہوں خیبر پختونخوا کے لوگوں کا جو انہوں نے آج تک ہمیں سپورٹ دی اور ہم ان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, تو وہاں بھی لوگ اکٹھے ہوں گے.
اچھا
یہ کوئی پروٹیسٹ تو نہیں ہو رہی نا,
صحیح,
یہ تو ایک ویلکم ہو رہا ہے.
صحیح سینٹر, ایک اور سوال ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ پہلے یہ طے ہوا تھا, یہ بات کہی گئی تھی کہ شہباز شریف صاحب ان کی جگہ لیں گے, لیکن جب وہ کل NA-120 میں پیپرز داخل ہوئے نامزدگی کے تو کلثوم نواز صاحبہ نے پیپرز داخل کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کی وزیر اعظم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہوں گی؟ اب
دیکھیں میں یہ تو نہیں اس طرح کی پیشن گوئی کر سکتا, لیکن وجہ یہ تھی کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ہمارے عباسی صاحب ہیں یہ ہوں گے 45 days کے بعد, اور شہباز شریف صاحب. پھر جب ہم نے بیٹھ کے سوچا تو ہم نے کہا کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب وہاں سے ڈش ناج ہوں گے, سب سے بڑا پروونس ہے ہمارے, آخری 7-8 months ہیں, الیکشن کی تیاری ہے, بہت سے پروجیکٹ لگ رہے ہیں, تو شہباز شریف صاحب کا پنجاب میں رہنا موضوع ہے, ان کو وہ اتر رہے ہیں. اور یہ بجائے اس کے کہ 45 days کے بعد پھر یہ کیبنٹ ٹوٹے اور دوبارہ پھر آف ٹیکنگ ہو اور نئے وزیر بنے, ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ابھی پھر مسئلہ یہ تھا کہ 120 حلقے میں کوئی ایسی قداور شخصیت ہو جہاں وہ مقابلہ کرے, تو چونکہ بیگم کلثوم نواز پہلے جب نواز شریف صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا پرویز مشرف کے ٹائم میں, تو انہوں نے کمپین کو لیڈ کیا تھا تو ان کا نام آ گیا. ابھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ فیوچر وہ پرائم منسٹر ہوں گی, لیکن پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن ڈیسیژن یہ ہوا ہے کہ پارٹی کے صدر ابھی شہباز شریف صاحب ہوں گے اور اس طرح یہ چلے گا. لیکن اگر حالات کو دیکھ کے آگے چلا جائے گا نا, آفٹر آل ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم ہے اور خدا کے کرم سے بہت اچھی میجارٹی ہے, پذیرائی ہے, اور ملک کے مفاد میں بہت سے ملیٹنسی پہ کنٹرول ہوا, انرجی کے پروجیکٹس لگے, اکانومی بحال ہو رہی ہے, اور ایک بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا امیج ہے, سی پیک چل رہا ہے, تو اس کی کنٹینیوٹی امپارٹینٹ ہے. نواز شریف یا پارٹی یا کوئی سیاسی جماعت کی امپارٹینس نیچے ہے, ملک کی امپارٹینس زیادہ ہے. اور ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور ہماری ایفرٹ ہوگی کہ ہم اس ایفرٹ کو آگے کنٹینیو کریں. ہمارے پولیٹیکل اپوننٹس کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے, اس کے اوپر بھی سر آنکھوں پہ ان کا رائٹ بنتا ہے, لیکن اگر ان کا ویو پوائنٹ پبلک نے مانا تو وہ آگے آئیں گے, پبلک نے نہیں مانا تو بیلٹ باکس سے ہم آئیں.
بہت شکریہ جنرل قیوم آپ کا. اور ڈاکٹر فاروق حسنات اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر, لاہور سے ہماری کرسپونڈنٹ سمن خان اور اسلام آباد سے اشتیاق صاحب ہیں. لیکن میں ایک آخری کمنٹ ڈاکٹر فاروق حسنات آپ سے یہ لینا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل اس وقت سچویشن ہے, اس سے حکمراں پارٹی گین کرے گی یا کہ لوز کرے گی جو باتیں کی جا رہی ہیں, جس انداز میں کی جا رہی ہیں اور جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں؟
جی اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکے. جہاں جہاں پہ جو ویسے بھی لوگ ہوتے ہیں, دادا صاحب کے قریب آپ اگر جائیے, کسی وقت بھی دن کے وقت آپ جائیے تو وہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں, تو مجمع وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو اگر ہم بہت کیئرفلی ان کو دیکھیں, اور انہوں نے پاکٹس جو تھی صرف 2-3 وہیں پہ یہ رکے, وہیں پہ انہوں نے ڈریس کیا, باقی یہ وہ بچہ بھی اس کو مار دیا اس لیے کہ وہ بڑی سپیڈوں کے ساتھ, بڑی تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے تھے, اور اس لیے ان کو پریزائے پر نہیں ملی, لوگ ان کے ساتھ نہیں آئے اس طریقے کے ساتھ. اور لیکن انہوں نے ڈیمیج یہ کیا کہ انہوں نے جوڈیشری کو, جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں جوڈیشری کو, کہ اب تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جوڈیشل ریسٹرین ہے, اور وہ کتنی دیر تک ریسٹرین کرتے ہیں یہ جوڈیشری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیمیج زیادہ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے فلپ فلاپ بہت زیادہ کیا. پہلے ابھی بات ہو چکی ابھی آپ کے پروگرام میں ہی کہ شہباز شریف صاحب آئیں گے, وہ انتخابات لڑیں گے, پھر اچانک پتہ چلا کہ وہ تو نہیں پنجاب کے چیف منسٹر ہی رہیں گے, وہ بیگم صاحبہ آئیں گی. تو انہوں نے اپنے خاندان کے اندر ہی یہ موو کر رہے ہیں اور خاندان سے یہ باہر بالکل نہیں نکل رہے, لیکن خاندان کے اندر بھی ان میں کنفیوژن ہے, ان کی آپس میں اختلافات بھی سامنے آ گئے ہیں. جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں شہباز شریف کی, انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا سارے اخباروں میں کل کے آیا تھا, اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ نواز شریف کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو اس طرح استعمال کریں. تو یہ اس لیے توڑ پھوڑ بھی ان کے اندر بھی ہو رہی ہے اور پارٹی کے اندر بھی ہو رہی ہے. میں یہ کہوں گا آخر میں کہ انہوں نے یہ جو ایک اپنی طرف سے بہت بڑا ایک ریلا یا وہ کوشش کی تھی وہ تو نہیں کامیاب ہوا, اور لیکن اس سارے عمل میں انہوں نے اپنے آپ کو خاصا ڈیمیج کر دیا ہے قانون کی بھی نظر میں اور سیاسی طور پر بھی.
ڈاکٹر فاروق حسنات بہت شکریہ آپ کا. سمن خان یہ بتائیے, آپ لاہور میں کتنی دور ہیں آپ اس مقام سے جہاں یہ جلسہ ہو رہا ہے جہاں یہ گیدرنگ ہو رہی ہے؟
جی میں اس وقت راوی پل پر موجود ہوں. ابھی جو ہے میاں محمد نواز شریف کا جو قافلہ ہے وہ ابھی یہاں سے تھوڑے ہی گز کی دوری پر ہے, کیونکہ اس سے پہلے شاہدرہ کا مقام آتا ہے جہاں پر انہوں نے خطاب کرنا ہے. اور یہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے راوی کے پل پر کہ یہاں سے گزر کے ہی اس قافلے نے آگے فلائی اوور پر جانا ہے, تو ان کا شاہدرے اگلا سٹاپ ہوگا جہاں پر وہ خطاب کریں گے. اس کے بعد جو ہے ان کا جو اگلا پڑاؤ ہوگا وہ داتا دربار کے پاس ہوگا, جو کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کا آخری وہ سٹاپ ہو جہاں پر انہوں نے اپنا آخری تقریر کرنی ہے آج کی. تو اس وقت راوی کے پل پر صورتحال میں آپ کو بتاؤں تو ایسی ہے کہ ٹریفک کے لیے بلاک ہے اور لوگ یہاں پر پیدل آ جا رہے ہیں, پھر چاہے انہوں نے ریلی میں شرکت کے لیے آنا ہے یا پھر وہ اپنے شہروں کی طرف لوٹنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ راوی کا پل جو ہے وہ لاہور کو دوسرے شہروں سے ملاتا ہے. اس وقت میرے سامنے سے جو لوگ گزر رہے ہیں بہت سی فیملیز ہیں جو اپنے بیگس پکڑ کے اس طرح سے گزر رہی ہیں, بچوں نے بیگ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ پیدل لمبا سفر طے کرنے پر مجبور ہیں. اس سے ہماری بات بھی کچھ لوگوں سے ہوئی, کچھ لوگ مریچے سے آ رہے تھے, کچھ لوگ جھنگ سے آ رہے تھے.
اچھا یہ بتائیے مجھے, یہ بتائیے کہ ٹریفک کی کیا صورت حال ہے؟ لوگ رکے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں؟
ہاں جی میں جیسا کہ بتا رہی تھی کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں, چونکہ انہوں نے ٹریفک جو ہے وہ بہت پیچھے سے بند کرنا شروع کر دی ہے, تو جو سروس لینز ہیں ان پہ چمچی جنہیں ہم یہاں پر کہتے ہیں موٹر سائیکل رکشا, اس پہ لوگ سواری تو کر رہے ہیں لیکن وہ چھوٹے چھوٹے اسٹاپ سے, تو زیادہ تر لوگوں کو پیدل چلنا پڑ رہا ہے. بعض لوگ تو انتظار کر لیتے ہیں لیکن بعض لوگوں کو جنہوں نے کہیں پہنچنا ہے ضروری پہنچنا اور جو انتظار کی کیفیت میں نہیں ہوتے تو وہ لوگ اپنے بیگز اٹھا کے پیدل ہی چل رہے ہیں. اور پھر اس پل پر بہت سے لوگوں کی ایسی تعداد بھی ہے جو ریلی میں شرکت کی ہے, شاہدرہ جا رہے ہیں اور صرف شاہدرہ سے داتا دربار کی طرف موو ہو رہے ہیں تاکہ وہ اگلی جگہ پر جو ہے وہ اس ریلی کو جوائن کر سکے. دوسرا اس وقت جو ہے یہاں پر جیمرز بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں, جو آپ کا کمیونیکیشن کا سسٹم ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے کیونکہ جیمرز لگ رہے ہیں. اب جیسے جیسے ریلی قریب پہنچنا شروع ہو رہی ہے تو ہمیں جیمرز کے اثرات بھی دکھائی دے رہے ہیں.
اچھا بہت شکریہ سمن آپ کا. اور اشتیاق صاحب یہ بتائیے کہ آپ اس وقت پنڈی اسلام آباد میں ہیں, وہاں کیا صورت حال ہے, اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟
جی یہ جب سے یہ ریلی جس طرح ابھی آپ نے خود بھی پہلے بتایا کہ جو یہ لاہور کے قریب پہنچی تو اس وقت نواز شریف کے جو حامی ہیں ان کی تعداد بڑھتی گئی, اور اصل ان کا جو اصل جو انہیں حمایت یا حامیوں کا ایک بڑی تعداد ملنا شروع ہوئی وہ جیلم میں تھی, اور پھر ان کا جو کل گوجرانوالہ میں جو خطاب تھا تو انہوں نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ انہیں ہمیشہ سے گوجرانوالہ کے لوگوں نے خوش آمدید کہا اور یہ مرکز ہے ان کا. تو اس کے اثرات تو اس وقت ہی معلوم ہوں گے جب وہ اپنا حتمی خطاب کریں گے, لیکن اس کے بارے میں وہ اندیشہ ضرور دیتے رہے ہیں کہ وہ ایک اب گھر بیٹھنے والے نہیں ہیں بلکہ اپنی نااہلی کے باوجود وہ متحرک رہیں گے. ان کا بنیادی طور پر ابھی تک کا جو پیغام تھا وہ نہ صرف یہ تھا کہ نااہلی کو انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ये भी वादे किया कि वो एक मुतहरिक सियासतदान के तौर पर काम करेंगे, और वो उन्होंने जो एक नया अपना नजरिया या मौकफ पेश किया है कि वोट की जो अहमियत है वो उसको उजागर किया जाएगा। अभी जब जैसे वो अपना खिताब करते हैं तो उसके बाद ही दीगर जमातों का जो रद्द अमल है वो सामने आएगा। लेकिन पाकिस्तान में एक अमूमी तौर पर जो हिजब मुखालिफ की जमातों की तनकीद उन पर रही है, जब वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से निकले थे जब उनको इतनी हमायत हासिल नहीं थी, लेकिन अब बतदरीज इस हमायत में कदरे कुछ हद तक कमी आई है, क्योंकि जो उनका पावर हब था जैसे ही उसके करीब पहुंचते गए तो उन्होंने उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग आना शुरू हुए हैं। खुद उनकी जमात के कई लोग और ये भी कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ को ना सिर्फ ये लाहौर तक का सफर करना चाहिए बल्कि अब उनको दीगर, अगर उन्होंने वाकई सियासी तौर पर मुतहरिक किरदार अदा करना है तो दीगर सूबों में भी उन्हें जाना होगा।
अच्छा, दूसरे मुझे ये बताइए कि जो जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका क्या इस वक्त तो रिएक्शन है वहाँ पर?
जी, हिजब मुखालिफ की जमातें खास तौर पर, एक तो जब शुरू रैली हुई थी तो उस वक्त तो उनका ये था कि इनको वो ताईद हासिल नहीं हो सकी, वो हमायत नहीं मिल सकी जिसका दावा किया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने बाद में इसकी वजाहत की कि
अच्छा, मेरे ख्याल में इश्तियाक साहब की लाइन भी ड्रॉप हो गई है। अब हम चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। इस वक्त तो मुमताज तजिया का सलमान आबिद साहब हमारे साथ हैं इस वक्त तो टेलीफोन लाइन पर। हम गुफ्तगु करेंगे कि जो मुशरफ साहब ने, जनरल मुशरफ ने अपनी बायोग्राफी लिखी है उसमें उन्होंने, जनरल मुशरफ साहब ने जो लिखा है कि नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान की जानिब से न्यूक्लियर मटेरियल दिया गया, उससे पाकिस्तान को बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ या दावा किया उन्होंने, और ये बात उन्होंने सेनेट की एक कमेटी के सामने कही है। इस सिलसिले में एक छोटी सी रिपोर्ट है हमारे साथी जलील अहमद साहब की, जिसके बाद फिर गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हैं।
पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के एक अहदेदार ने पार्लिमान के आवाने बाला यानी सेनेट की कमेटी को बताया कि साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ की तरफ से जोहरी मवाद की बैरून मुल्क मुंतकली से मुतालिक किए गए इंकशाफ की वजह से पाकिस्तान को खिफत उठाना पड़ी। वाज़े रहे कि साबिक सदर मुशर्रफ ने अपनी सवाने उम्री में ये लिखा था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जब पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक थे तो उन्होंने शुमाली कोरिया और चंद दीगर ममालिक को हसास नोयत का जौहरी मवाद मुंतकिल किया था। वजारत खारजा के अहदेदार ने सैनट की कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा को बताया कि इस इंकशाफ ने पाकिस्तान को एक दिफाई पोजिशन पर ला खड़ा किया और इस्लामाबाद को ये मौकफ तवातुर के साथ दोहराना पड़ा कि पाकिस्तान जौहरी फैलाव के खिलाफ है। कमेटी के रुकन और मुतहदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर ताहिर मशदी ने हफ्ते को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजारत खारजा के अहदेदार ने यह बात उस वक्त कही जब हिजब मुखालिफ की जमात पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरतुल्ला बाबर ने उनसे ये इस्तफसार किया कि इस इंकशाफ के बाद शुमाली कोरिया का रद्द अमल क्या था।
जी सलमान आबिद साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में जो वजारत खारजा के एक अहदेदार ने सेनेटरी कमेटी में बयान दिया है?
देखिए, ये इस पूरे वाक्य का एक बैकग्राउंड है। आपको याद होगा कि उस वक्त जो है अमेरिका का और भारत का बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से, और खास तौर पर ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी महफूज नहीं है, और खास फिर जब ये इल्जाम आया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से कि वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के फैलाव के हवाले से मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है इसमें जरूरी कुरकुरिया शामिल है, उसमें तमाम मालूम देते रहे हैं, तो उस वक्त आपने देखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने खास तौर पे जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खिलाफ जो इंक्वायरी की, उनको जिस इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ा। अब मसला यह है कि यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये किसी के एक इंडिविजुअल एक्ट का मसला है या रियासत के ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशन का एक्ट है। तो मेरा जाती ख्याल तो ये है कि बुनियादी तौर पर हमें समझना होगा कि जो दो तरह की बातें हैं, एक बात तो ये है कि ये एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का एक इंडिविजुअल एक्ट था, दूसरी बात यह है कि देखिए किसी किस्म का हम पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो एक पूरा मन एटमी प्रोग्राम है, हमने किसी के खिलाफ नहीं बनाया बल्कि अपनी बका के लिए बनाया हुआ है। अगर इसमें एजुकेशन के पर्पज में, इसमें टेक्निकल के हवाले से कहीं नॉलेज की शेयरिंग हुई हो तो दुनिया भर के जो साइंसदान होते हैं जो वो आपस में तबादला ख्याल करते हैं, लेकिन कोई इसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो उस तरह का जो इल्जाम था जिसके ऊपर बात की गई थी उस वक्त भी जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, वो कोई उस तरह से साबित नहीं हो सका था। ये इल्जाम था लेकिन जिसमें इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया खासतौर से اس میں بھی کوئی چیز اس طرح سے سامنے چکی تھی.
اچھا
ایک بڑا مسئلہ تو ایک پروپیگنڈا ہے جو پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں آ رہا ہے, پاکستان اکیڈمی پروگرام کے حوالے سے, اس کے پھیلاؤ کے حوالے سے بھی, اور اس کو غیر محفوظ ہونے کی بھی باتیں کی جاتی رہی ہیں. البتہ اس کی ایک انویسٹیگیشن پروسیس پاکستان میں ہوا تھا جہاں کوئی اس طرح کی بات اس طرح سے نکل کر سامنے نہیں آئی تھی.
اچھا میں نے اصل میں ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے پرویز مشرف صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی اس کانٹیکٹ میں نہیں آ سکا کہ وہ وضاحت کر سکے. لیکن آپ مجھے ایک آخری بات یہ بتائیے کہ کیا بایوگرافی میں لکھنا مناسب تھا اور کیا اس طرح پاکستان کی واقعی امبیرسمنٹ نہیں ہوا؟
بالکل بتایا, جنرل پرویز مشرف نے اپنی بایوگرافی میں صرف اس واقعے کے حوالے سے نہیں, بہت سے معاملات کے بارے میں کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کی کافی امبیرسمنٹ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ہوئی تھی. دیکھیے ایلیگیشن تو بہت لگتے رہتے ہیں لیکن اگر جنرل پرویز مشرف کے پاس اگر اس بایوگرافی لکھے کوئی ایویڈنس موجود تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ انٹرنلی آپ نے کیا کیا. یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑی بات کر کے جو ہے اپنے آپ کو پاپولر بنانے کی کوششیں کرتے ہیں اور اس سپورٹ بھی گین کرنا چاہتے تھے. سو ممکن ہے ان کی آٹو بایوگرافی کا پیچھے ایک مقصد یہ ہو کہ مجھے بین الاقوامی سپورٹ بھی مل سکے. سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بجا ہے, اس سے پاکستان کو بڑی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب. اور سامعین ہم ایک بریک لیں گے, پروڈیوسر صاحب مجھ سے مستقل بریک کے لیے کہہ رہے ہیں, اور بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر مہندی حسن صاحب جو حقوق انسانی کمیشن پاکستان کے سربراہ ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک. پاکستان کی ایک عدالت نے سینٹ سے کہا ہے کہ توہین مذہب سے متعلق جو قوانین ہیں ان کو امپروو کیا جائے, ان میں امینڈمنٹس کیے جائیں, کس انداز کے ہونے چاہیے. ہماری ساتھی ناصر محمود کی یہ رپورٹ ہے, اس کو سنتے ہیں پھر ڈاکٹر مہندی حسن صاحب سے تبصرہ کرائیں گے.
پاکستان کی ایک عدالت نے پارلیمان کو تجویز دی ہے کہ ملک میں توہین مذہب کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایسی قانون سازی کی جائے جس میں توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگانے والے کو بھی کڑی سزا دی جا سکے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کو روکے جانے سے متعلق ایک مقدمے کی سماعت پر اپنے جاری کردہ تفصیلی فیصلے میں کہا کہ توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کی وجہ سے ناقدین اسے ختم کرنے کے مطالبات کرتے ہیں, جبکہ بہتر یہ ہوگا کہ اس قانون کو ختم کرنے کی بجائے اس کے غلط استعمال کو روکا جائے. اپنے فیصلے میں جسٹس صدیقی کا کہنا تھا کہ لوگ ذاتی انعت کی وجہ سے مخالفین پر توہین مذہب کا الزام لگا کر ان کی اور ان کے خاندان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں, جبکہ جھوٹا الزام لگانے والے پر جو قانون لاگو ہوتا ہے اس کے تحت سزا انتہائی کم ہے.
ڈاکٹر مہندی حسن, یہ فرمائیے کہ یہ جو قانون ہے بلاسفیمی کا یا توہین مذہب کا, یہ کتنا کمپریہنسو ہے حقوق انسانی کے نقطۂ نظر سے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت دفعہ یہ کہا جا چکا ہے کہ اس میں بہت سی خامیاں ہیں اور اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے تاکہ اس کو لوگ انتقام لینے کی خاطر اپنے مخالفین کے خلاف استعمال نہ کر سکیں. لیکن پاکستان میں کیونکہ ریلیجس مائٹ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, اس لیے کوئی بھی حکومت, تین حکومتیں اب تک کوشش کر چکی ہیں, اس میں فوجی حکومت بھی شامل ہے پرویز مشرف صاحب کی, اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی شامل ہے اور نواز شریف صاحب کی حکومت بھی شامل ہے, انہوں نے معذرت خواہانہ رویہ استعمال کیا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو مذہبی انتہا پسند ہیں اور جس کو میں ریلیجس مائٹ کہہ رہا ہوں, وہ مائنورٹی میں ہونے کے باوجود سوسائٹی میں انفلوئنس رکھتی ہے اور حکومتیں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیتی ہیں. اب تک 1300 کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں اس قانون کے تحت, 95% کیسز جو ہیں تقریباً وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں, جس کی وجہ سے یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں. اور 13-14 لوگ جو ہیں جن پہ الزام لگا توہین مذہب کا یا شخصیات کی توہین کا، مسلمانوں کی متبرک شخصیات کا، وہ عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی جیل میں یا تھانے یا پولیس اسٹیشن پہنچنے سے پہلے قتل کر دیے گئے۔ تو ان حالات میں یہ سوچنا سول سوسائٹی کا اور رائٹس ایکٹیوسٹ کا اور لا کے ایکسپرٹس کا کہ اس قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے، وہ بہت ایک فطری عمل تھا۔ لیکن جو انفلوئنس ہے مذہبی انتہا پسندوں کا، اس کے ہوتے اس میں کوئی تبدیلی مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جی
اچھا، ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، کہ یہ جو تجویز دی ہے جج صاحب نے سینٹ کے لیے، آپ کوئی حقوق انسانی کمیشن کی طرف سے اس میں تجویز دینا پسند کریں گے؟
جی، میں حکومت کو تجویز اس صورت میں دے سکتا ہوں جب ہم میٹنگ کر کے، میں میٹنگ بلا لوں گا ہمارے جو 31 ممبر ہیں ایگزیکٹو بورڈ آف گورنرز کے، اور وہ اگر کہیں گے تو یقیناً ہم حکومت تک پہنچائیں گے اپنی بات۔
ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بحثیت تو چیئرمین حقوق انسانی کمیشن کے ترامیم کیا ہونی چاہیے، صرف ایک وہی نہیں کہ جو جھوٹی شکایت کرے اس کو سزا دی جائے؟
میرا خیال تو یہ ہے کہ اس قانون کی ضرورت نہیں تھی۔ جس ملک میں 95% لوگ مسلمان ہوں، آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان اسلام کی یا اسلام کی متبرک شخصیات کی کوئی توہین کرے گا، یہ پوسیبل نہیں ہے۔ اس قانون کے بعد یہ ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو مسلک کے اختلافات ہیں یا انٹرپریٹیشن کے جو اختلافات ہیں مذہبی فلسفے کے، اس کو استعمال کر کے اور اس قانون کو استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف، خاص طور پہ ریلیجس مائنورٹیز جو ہیں وہ خاصی مشکل میں پڑ گئی ہیں اس قانون کے بعد۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100 سال جو انگریزوں کی حکومت تھی سب کانٹیننٹ پہ، اس میں کوئی ایسا اسپیشل قانون موجود نہیں تھا، لیکن صرف ایک پائپ جو ایک کیس ہوا تھا جو راجپال والا، اس کے علاوہ 100 سال میں کوئی قانون ایسا نہیں، کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا جس میں مذہب کی یا مذہبی شخصیات کی، مسلمانوں کی توہین کی ہو کسی نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1300 کیسز کا رجسٹر ہونا ضیاء الحق کے بعد سے اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ اس قانون کو مس یوز کرتے ہیں۔ جی
بہت شکریہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب آپ کا۔ اور سامعین، اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے آج کراچی کا دورہ کیا، ایئرپورٹ پر چیف منسٹر اور گورنر سندھ نے ان کا استقبال کیا، وہ وہاں سے قائد اعظم کے مزار پر گئے، وہاں حاضری دی، فاتحہ پڑھی، جس کے بعد سیکیورٹی سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا گورنر ہاؤس میں، اور وفود سے ملاقات کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ کیسے وقت میں جبکہ سابق وزیر اعظم پنجاب میں اپنا جلوس نکال رہے ہیں، وزیر اعظم کا کراچی کا یہ دورہ جن کا تعلق اسی پارٹی سے، کیا ان کے درمیان کوئی نسبت ہے؟
دیکھیے، شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم کے لیے انہیں ووٹ کی ضرورت پڑی تو ایم کے ایم سے مذاکرات ہوئے، اور یہ کراچی آپریشن کے بعد پہلی دفعہ ایک کامیاب مذاکرات تھے، جس کے نتیجے میں ایم کے ایم نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے خاقان عباسی پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ اور فاروق ستار نے بعد میں کہا، اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہمارے دفاتر واپس ہو جائیں گے، جو مسنگ پرسنز کا کیس ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے گی۔ تو یہ اسی تناظر میں ہے، کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے آہستہ آہستہ جیسے نواز شریف صاحب کی مہم ہے، پھر طاہر القادری صاحب کی اپنا دھرنا دینے والے ہیں، عمران خان کہہ چکے ہیں کہ جلدی انتخابات ہوں گے، تو یہ وزیراعظم صاحب اگلے انتخابات کی تیاری کے لیے اپنے اتحادیوں کو ملانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, مگر یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اور ان کے پاس اسپیس کم ہے, کیونکہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں اب تک وہ اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کو کوئی کسی قسم کا اسپیس دے سکیں. اب تک جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں کراچی میں, ان کا جھکاؤ مصطفیٰ کمال کی سیاسی جماعت کی طرف زیادہ جاتا ہے, تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعظم کیسے قائم مقام, یہ جو وزیر اعظم ہے جو ایک کمزور عہدہ رکھتے ہیں, وہ کیسے یہ راستہ نکالیں گے جس میں ایم کیو ایم کو کوئی ریلیف مل سکے اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہو سکے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. کراچی میں گزشتہ ایک ہفتے سے جو پولیس افسران کی ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے, اس کے بعد تو صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. اگرچہ کہ بظاہر اس کا الزام جو ہے کلدم مذہبی تنظیموں پہ جا رہا ہے, مگر ابھی کوئی فائنل ورڈکٹ سامنے نہیں آیا ہے, اس لیے خاصا مشکل ہوگا وزیر اعظم کے لیے کہ وہ ایم کیو ایم کو کوئی بڑا اسپیس دلا سکے.
ہمیں جوائن کیا ہے جناب ناصر شاہ صاحب نے, جو کہ سندھ کے وزیر اطلاعات ہیں. شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ آج سیکیورٹی کا اجلاس ہوا ہے, ابھی ڈاکٹر توصیف احمد بتا رہے تھے کہ جو ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہیں پولیس والوں کی, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو کراچی شہر کی صورتحال مخدوش ہے یا پہلے کی نسبت بہتر ہے یا اس میں کوئی مزید خرابی آ رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی اللہ کا شکر ہے کافی بہتری ہے, لیکن ایک جہاں کا زیاں بھی جو ہے وہ بہت ہی اس پہ افسوس بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت قیمتی بھی ہے. لیکن اگر آپ موازنہ کریں پچھلے سالوں کا, ایک تو وہ سال جب حالات بہت خراب تھے, لیکن جب سے آپریشن ہو رہا ہے اور جب سے حالات بہت ٹھیک ہیں, تو پچھلے سال ایک سال پہلے 50 اور 60 کے قریب اس طرح کی وارداتیں ہوئی تھی, پولیس کے جوانوں پہ حملے ہوئے تھے, اور پچھلے جو سال گزرا ہے اس میں بھی کچھ اس سے زیادہ تھے جو اس دفعہ ہوئے ہیں.
جی
لیکن ہو رہے ہیں, اور والیوم ایسا ہے دہشت گردی کا جس کو ہم فیس کر رہے ہیں, لیکن حالات پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں.
اچھا شاہ صاحب, آج کی جو سیکیورٹی میٹنگ تھی جس کی صدارت کی ہے وزیر اعظم, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کیا طے ہوا ہے وہاں پر؟
دیکھیں یہی ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ, اور امن کو بحال رکھا جائے گا اور اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. سب کی یہی ایم ہے اور ہم سب لوگ اس پہ ایک پیج پہ ہیں.
اچھا ایم کیو ایم کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے, تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے اتحادی ہیں, اب انہوں نے ووٹ بھی دیا ہے ایم کیو ایم والوں نے ان کو. آپ کی جو سچویشن ہے ایم کیو ایم کے ساتھ وہ کیا ہے اب؟
دیکھیں ایم کیو ایم کا کچھ عرصے سے کچھ پرابلمز چل رہے ہیں, ان کے جو دو تین آپ کو پتا ہے گروپ بنے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت جو مینڈیٹ ہے جن کے پاس یا جو اسمبلیز میں بیٹھے ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے, اور ان کے پاس ظاہر ہے ایم پی ایز بھی ہیں, ایم این ایز بھی ہیں اور سینیٹرز بھی ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم بھی ان کے پاس گئے تھے, ایک سینیٹ کا الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں ظاہر ہے نمبر کے لحاظ سے ہمیں کافی زیادہ برتری حاصل ہے, لیکن ایک اچھا ماحول کے لیے ہم لوگ گئے تھے تو انہوں نے بھی مثبت ہمیں اس کا رسپانس دیا اور اپنا کینڈیڈیٹ وتھڈرا کر لیا. تو ان کے کچھ مسائل ہیں جن پہ ظاہر ہے قانونی لحاظ سے جو کچھ میں ہوگا وہ وفاقی حکومت نے بھی انہیں کہا ہے, ظاہر ہے صوبائی حکومت بھی, لیکن کوئی ایسی چیز نہیں کرے گی خاص طور پہ صوبائی گورنمنٹ کہ جو قانون سے بالا تر ہو یا کوئی اس طرح کی مزید ان کو ریلیکسیشن ملے. قانون کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ان کی ڈیمانڈس ہیں وہ ظاہر ہے ہمیں پوری کرنی ہے جو بھی قانون کے دائرے میں آتی ہیں.
اچھا شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہے, ڈاکٹر توصیف یہ فرمائیے کہ جو باتیں بھی آپ نے سنی ناصر شاہ صاحب سے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب صوبے کی جو سیاسی فضا ہے وہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوگی ان حالات میں؟
میرا خیال ہے سیاسی فضا مزید خراب ہوگی, خاص طور پہ جس طرح کی گروہ بندیاں ہو رہی ہیں. سندھ میں گزشتہ دو ماہ میں لاپتہ افراد کا معاملہ بڑا سیریس ہو گیا ہے, اور لاپتہ افراد کا تعلق انٹیریئر سندھ سے بھی ہے اور کراچی سے بھی ہے, اس پہ بھی ایک کمپین شروع ہوئی ہے. تو یہ کہ عمران خان صاحب بھی کراچی پہ آ رہے ہیں انٹیریئر سندھ میں, میاں مٹھو ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں, تو وہ بھی اسی طرف جائیں گے. اگر یہ بات آگے بڑی کہ انتخابات جلدی ہوں گے تو ایک بڑی کشمکش ہوگی, اور ابھی اسٹیبلشمنٹ کا واضح رجحان نظر نہیں آتا कि वो एनकेएम के किस धड़े को ओके करेगी, अगर मुमकिन है वज़ीर आज़म की मुलाकात, और ये आज जैसा कि नासिर साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी से दोबारा अगर एनकेएम की अंडरस्टैंडिंग हुई है तो उससे तो यही महसूस होता है कि एनकेएम पाकिस्तान को क्लीयरेंस मिलने वाली है, तो वो ये सूरत हाल भी आगे जाके वाजे होगी तो बाकी ग्रोहों का लाहेमल तय होगा। तो मेरा ख्याल ये कि पूरे मुल्क में ये सियासी कशमकश बढ़ेगी अगले 3 महीनों में, और कराची तो जाहिर है मरकज है तो उसका असर कराची पे भी पड़ेगा।
अच्छा शाह साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी जाहिर है कि सिंध की हुक्मरान पार्टी है, और दूसरी जानब मरकज में जो है वो उसकी एक मुखालिफ पार्टी की हुकूमत है, क्या आप ये समझते हैं कि आप सिंध में एम क्यू एम के तआवुन से उस असर को ज़ाहिर कर सकेंगे जो मफरूजा तौर पर मुस्लिम लीग नून वहाँ हासिल कर सकती है आने वाले दिनों में?
एम क्यू एम के साथ एक वजाहत कर दूं कि कोई हमारा ये तय नहीं हुआ कि हम लोग मिल के साथ यहाँ पे हुकूमत में चलेंगे या कोई ऐसी बात होगी। मैंने वैसे ही आपको बताया था कि सेनेट का एक इलेक्शन एक सीट खाली हुई थी जो सईद गनी साहब हमारे जीते हैं और एम क्यू एम के मुकाबले में जीते हैं, उनकी खाली की हुई सीट पे मुर्तजा वहाब साहब को हमने नामजद किया था पार्टी ने, और उनके मुकाबले में उन्होंने भी एक किसी को नामजद किया था, जाहिर है वहाँ पे उनकी अददी है तो सही वो लोग हैं लेकिन अक्सरियत उनके पास नहीं है। तो इसी सिलसिले में गए थे कि एक अच्छा वो और आप लोग उसको विथड्रॉ कर लें, और एक वो भी आपको पता है तासुर आ जाता है जब इस तरह के इलेक्शन आते हैं तो लोगों पे प्रेशराइज होता है एमपीए से इधर उधर, तो जाहिर है एक अच्छी बात हुई उन्होंने इस तासर को खत्म करने के लिए अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कराया, लेकिन हमारा कोई ऐसा सिलसिला नहीं कि उनके साथ मिलके हुकूमत में उनको शामिल कर रहे हैं या आगे इलेक्शंस में हम लोग कोई अभी से भी तय हुआ है कि हम लोग साथ चलेंगे, ये तो बात की बात है।
अच्छा
लेकिन जो भी उनकी कानूनी वो है इखलाकी तौर पर कानूनी तौर पर उनको जाहिर है वो मिलेगी फैसिलिटी, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि जिससे कोई लाइन ऑर्डर या किसी और ऑपरेशन पे या किसी और बात पे वो कोई असर अंदाज हो। ये जो भाई बैठे हैं मेरे लिए बड़े मोहतरम है, काबिल एहतराम है, इन्होंने बात की खान साहब की, फिर मियां मिठू का इन्होंने जिक्र किया मियां मिठू का, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में खान साहब भी तरदीद कर चुके हैं कि वो आए जरूर थे लेकिन हम उनको नहीं ले रहे, मतलब इस तरह की बात है। पीपुल्स पार्टी को सिंध में किसी भी बड़े इतिहाद से कोई खतरा नहीं है, मुस्लिम लीग एन हो एफ हो ए बी सी ए टू जेड हो उसे हमें अल्लाह की मेहरबानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वहाँ पे इस तरह का कोई ऐसा अंदाज नहीं होंगे।
नासिर शाह साहब, जनाब डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब, दोनों साहबान आपका बहुत शुक्रिया। सामईन हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद फिर हम इंटरनेशनल मौजूदात की जानिब चलेंगे।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम तो आइए हमारी वेबसाइट उर्दू voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, उर्दू voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं उर्दू voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
वेलकम बैक। इस वक्त तो सामईन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर पॉलिटेक वॉशिंगटन के सीनियर रिसर्चर आरिफ अंसार साहब हमारे साथ हैं। आरिफ अंसार साहब, आपने व्हाइट हाउस का वो बयान तो पढ़ ही लिया होगा यकीनन कि चीनी सदर और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो टेलीफोन मुज़ाकरात हुए हैं उनमें उन दोनों ने अपने इस अज़्म का अयादा किया है कि जो शुमाली कोरिया है उसको उसके हालात को ठीक किया जाए और जो कोरियन पेनिनसुला है जज़ीरा नुमा उसको जौहरी हथियारों से पाक किया जाए। आप क्या ये समझते हैं कि इस वक्त जो नॉर्थ कोरिया के साथ अमरीका का सिलसिला चल रहा है और जिस तरह से वार्निंग्स और जवाबी वार्निंग्स दी जा रही हैं, जिसका मैं एक नमूना आपको सुनवाता हूं कि सदर ट्रंप ने क्या कहा है उस बारे में, क्या उसके बाद भी इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि उसको न्यूक्लियर फ्री जोन बनाया जा सकता है? वो कह रहे थे कि ये आप मेरा यकीन करें कि ये शख्स जो कुछ कर रहा है उससे बच कर नहीं जा सकता, اور یہ گوام پر بھی اگر گئے تو ہم ان کو وہ سبق دیں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. جب ریٹرک اتنی بڑھ جائے تو کیا امن کی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟
جی بالکل, میرا خیال ہے اس میں پھر بھی آبویسلی جگہ ہے ڈپلومیسی کی, اور لیکن یہ ہے کہ اس میں میرا خیال ہے اس طرف جانے سے پرہیز کرنا پڑے گا کہ جو شاید نارتھ کوریا کے لیڈر کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت میرا خیال ہے اسی لیے یہ شاید ٹرمپ صاحب کی فورن پالیسی یا ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی ایک ٹیسٹ بن گیا ہے, کیونکہ ماضی میں بھی نارتھ کوریا ریٹرک کی کوئی کمی نہیں تھی اس طرف سے, لیکن امریکہ اس کو بڑا سمجھ کے اپنے سٹیپس لیتا تھا. اس دفعہ ذرا جو ہے وہ بیٹ لیتے جا رہے ہیں, اور اسی لیے جو پرانے سیزن ڈپلومیٹس ہیں ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمیں اس میں تھوڑا سا اس طرف جانے سے رکنا چاہیے جس طرف جو شمالی کوریا شاید لے جانا چاہ رہا ہے.
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ چین جو ہے اس کے بارے میں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چین ہیو ٹو لوز ٹو مچ, اگر وہاں پر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو چین اپنا جو اس کا اصل رول ہے اس کا اتنا انفلوئنس ہے شمالی کوریا کے اوپر, اس کو استعمال کیوں نہیں کر رہا پوری طرح سے؟
دیکھیے دو چیزیں ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک نارتھ کوریا کا تعلق ہے وہ ایک بہت کمزور معیشت ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی کمزوری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایسی سچویشن میں چین یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بارڈر پہ ایک بالکل فیلڈ قسم کی سٹیٹ ہو جائے جس کی وجہ سے وہاں سے ریفیوجیز چین میں آنا شروع ہو جائیں, اور وہ جہاں پر جو انسٹیبلٹی پیدا ہوگی اس کے برے اثرات چین پہ پیدا ہوں گے. اس لیے چین صرف یہی چاہتا ہے کہ اس علاقے کو سٹیبلائز کیا جائے, اس کی اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کیا جائے, جس کی وجہ سے پھر ان کو یہ جو ایکسٹرنلائزیشن کر رہے ہیں جو اپنی پالیسیز کی ان کو کرنے کی ضرورت نہ رہے. ایسی مشکل میں یقینا ہر ملک کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ان پہ ایک مشکل یہ ہو گئی ہے کہ چونکہ ان کی اور یو ایس ریلیشنز جو ہیں ان پہ اس کا برا اثر پڑ رہا ہے, تو پھر ان کو دو ڈفرنٹ قسم کے ایشوز اور دو ڈفرنٹ قسم کے آبجیکٹیو جو ہیں ان کو ایک ہی وقت پہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو آسان نہیں ہے. اسی لیے بہت کوائٹلی قسم کی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں جس میں چین ایک بہت اہم حصہ دے رہا ہے, اور امید تو یہی ہونی چاہیے کہ ان شور شرابے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ کوئی انڈر لائنگ اس قسم کے فیصلے ہو جائیں جس کی وجہ سے یہ کسی حد تک یہ جو ٹینشنز بڑھ گئی ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کی جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو بھی سولوشنز پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے چین اس وقت اپنی جو پوزیشن دکھا رہا ہے وہ یہی ہے کہ الفاظ کم استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ فیصلے کرنے کی کوشش کریں, اور جہاں تک ہو سکے شمالی کوریا کے اوپر اتنے پریشر ڈالا جائے کہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن اس کمپرومائز کے لیے نارتھ کوریا کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا. وہ کیا دینا ہوگا وہ بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ جو یونائیٹڈ نیشنز میں فیصلے کیے گئے ہیں جس کے تحت شمالی کوریا کے اوپر نئی ریسٹرکشنز لگا دی گئی ہیں, اس کے بعد تو اور مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو کس قسم کی آپ ریسورسز دیں گے جس کی وجہ سے وہ انٹرنل پرابلمز کو ہینڈل کر سکیں تاکہ پھر وہ ایکسٹرنلائزیشن کی طرف نہ جائیں. تو یہ آسان کام نہیں ہے. امید تو یہی ہونی چاہیے کہ چین کچھ نہ کچھ کرے گا.
عارف انصار صاحب یہ بتائیے مجھے کہ جو ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں چین کی طرف سے, تعزیرات عائد کی گئی ہیں یونائیٹڈ نیشنز کی جانب سے شمالی کوریا کے خلاف, کیا اس کے بعد یہ صورتحال پیدا نہیں ہو گئی ہے کہ اب شمالی کوریا یہ سمجھنے لگا ہے کہ اس کے پاس لوز کرنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے, وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ اگر ہم ماضی میں دیکھا جائے کہ شمالی کوریا کا جو بیہیویئر رہا ہے اس میں وہ زیادہ تر کیا اچیو کرنا چاہتا تھا, اور وہی چیز جو ہے جو کرنٹ کرائسس ہے اس میں بھی سولوشن اسی انڈیکیشن میں ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ بات چیت کی طرف جانا چاہتا ہے, وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے امریکہ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے, اپنی امپورٹنس کو جتوانا چاہتا ہے, اور اس کے بعد وہ کچھ ایسے سٹیپس لے لے گا وقتی طور پہ کہ جو کرنٹ کرائسس کو نیچے لے جا سکے. اور اب میرا خیال ہے کہ ان کی جو کرنٹ کوشش ہے وہ بھی اسی طرف ہے کہ ان کو وہ اسپیس ملے کہ وہ ایک ایکول پارٹ ایکول حیثیت میں بات چیت کر سکیں. جہاں تک چین کا تعلق ہے میرا خیال ہے چین کی دونوں مقاصد ایک حل اچیو ہو رہے ہیں, ایک طرف تو وہ سالسی کا رول بھی کر رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے دوسری طرف چین کو یہ موقع بھی مل رہا ہے کہ وہ امریکہ کو ٹیسٹ کر رہا ہے نارتھ کوریا کے تھرو یا جتنا بھی اس کا اثر ہے कि अमेरिका इस वक्त किस तरह से रिएक्ट करता है, अगर उसके ऊपर इस तरह का प्रेशर कहें या कन्फ्रंटेशन कहें या थ्रेट्स कहें, कि अमेरिका इस वक्त जो मुख्तलिफ दुनिया के मसाइल में घिरा हुआ है वो इस वक्त क्या रिएक्शन करता है, और इसी वजह से जो ट्रंप साहब की तरफ से भी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आई हैं वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। लेकिन फिर जो माजी का एक्सपीरियंस है वो यही है कि इसका हाल यही है बातचीत में, और वो नॉर्थ कोरिया एक इम्पोर्टेंस जितवाना चाहता है अपनी, और वो उसको अगर मिलती है तो वक्ती तौर के लिए क्राइसिस मेरा ख्याल है कि हल हो सकता है।
डॉक्टर ज़ुबैर इक़बाल, इस सिलसिले में चीन के बारे में ये कहा जाता है कि खुद चीन की जो इकोनॉमी है जिस तरह से वो अमर्ज कर रही थी उस तरह से नहीं कर रही है, स्लो डाउन हो गई है। दूसरे खुद चीन के सदर का भी एक इलेक्शन होने वाला है, तो इन हालात में वो अमरीका से क्या तवक्को करते हैं और अमरीका की उनको किस हद तक ज़रूरत है, इसलिए कि जो ट्रेड है अमेरिका और चीन के दरमियान उसमें अमेरिका के हाथ में खासा लिवरेज है।
देखिए, देखना ये जरूरी है कि ये कहना कि चीन की ग्रोथ कम हो गई है, ये मेरा ख्याल है कोई एग्जैजरेशन है। वो इसलिए कि देखिए, कोई मुल्क 10-12% पर साल 20 साल से ज्यादा नहीं ग्रो कर सकता, उसके बाद वो स्लो होना जरूरी हो जाती है, लेकिन उसके स्लो होने का मतलब ये नहीं होता कि वो इकोनॉमी कमजोर हो गई है। तो इस वक्त जो चीन की जो ग्रोथ हो रही है वो बड़ी तेज है और तमाम दुनिया में सबसे बेहतर है, इसलिए इतनी कोई मुश्किल नहीं है। जहां तक इकोनॉमिक इश्यूज का मामला आ जाता है, यहां तक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, यकीन वहां पर इलेक्शंस होंगे, लेकिन आपको तो मालूम है कि वह एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है और उसमें तमाम के तमाम फैसले पहले ही कर लिए जाते हैं, कोई इलेक्शन वगैरह तो नहीं होता। तो इसलिए इस वक्त जो नेगोशिएशन हो रही है उसका मकसद ये है कि चीन के अंदर जो नई लीडरशिप पैदा होनी है उसको आगे लाया जाए, और जो कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है उसका मकसद यही है। उम्मीद यही की जाती है कि अगले साल जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त तक जो लीडरशिप की जो प्लेट होती है, जो एक जो पैनल होती है वो तैयार हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली उसको एंडोर्स कर दिया जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनकी इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज जो है इतने अहम नहीं है जितने के एक्सटर्नल इश्यूज हैं। एक्सटर्नल इश्यूज में कई चैलेंजेस हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा अहम चैलेंज ये है कि अगर कोरिया ये समझता है, नॉर्थ कोरिया ये समझता है कि उसको लीबिया की तरह इस्तेमाल किया जाएगा या उसको इराक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो यकीनन अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर क्विड प्रो को का मामला आ जाता है तो फिर चीन को एक बहुत आम किस्म का फैसला करना होगा मुझे कि किस हद तक वो अपने रिसोर्सेज जो है नॉर्थ कोरिया के साथ इस्तेमाल करने के लिए तैयार होंगे, किस हद तक वो नॉर्थ कोरिया का अपना एक बेसिकली सेटेलाइट बना लेंगे और नॉर्थ कोरिया की ग्रोथ का भी वही आलम हो जाएगा जो कि चीन का है। तो ये बड़ी मुश्किल सी बात होती है कि इसके इसमें पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक असरात पैदा हो जाते हैं। तो असल बात यही है कि क्या ये सही वक्त है जिस वक्त इस किस्म की कॉन्फ्रंटेशन पैदा हो गई है, या इसके लिए कुछ वक्त चाहिए और ममालिक को जिसमें अमेरिका भी शामिल है कुछ पेशेंस से काम लेना जरूरी है ताकि ये मुश्किलात जो हैं पीसफुली सॉल्व हो सकें और उस मकाम तक ना पहुंचे जिसकी वजह से तमाम दुनिया को अफसोसनाक किस्म की कॉन्सिक्वेंसेस का मुकाबला करना पड़े।
अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा अमरीका के पड़ोस में वेनेजुएला जो है, वहाँ की सूरत हाल भी खासी गड़बड़ है और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि मिलिट्री ऑप्शन भी वेनेजुएला के सिलसिले में ऑन द टेबल मौजूद है। उनका कहना था,
वी हैव मेनी ऑप्शंस फॉर वेनेजुएला एंड बाय द वे आई एम नॉट गोना रूल आउट ए मिलिट्री ऑप्शन, वी हैव मेनी ऑप्शंस फॉर वेनेजुएला।
वो कह रहे थे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये कि मैं फौजी ऑप्शन को भी रूल आउट नहीं करूँगा। आरिफ अंसार साहब, एक जानब शुमाली कोरिया के साथ तो इतनी टेंस सूरत हाल है, दूसरी जानब बिल्कुल पड़ोस में वेनेजुएला के साथ कहाँ कहाँ फौजी ऑप्शन इस्तेमाल हो सकते हैं?
जी, मेरे ख्याल है इसमें ट्रंप साहब को शायद पता है कि जब भी मिलिट्री सोल्यूशन की बात होती है अमेरिका की तरफ से तो दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से शायद उन्होंने यहाँ भी ये ऐड कर दिया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस तरफ कोई फौज की तरफ से इतनी रेडीनेस है या तैयारी है कि वो वेनेजुएला में इस वक्त मिलिट्री इंटरवेंशन करना चाहते हैं। لیکن میرا خیال ہے کہ وہ وینزویلا کو الرٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو وہ اقدامات کر رہے ہیں وہ اسے گریز کریں, اور جو امریکہ کی طرف سے یا دنیا کی طرف سے تشویش ہے اس کو کنسرنز کو مد نظر رکھیں, جس طریقے سے بھی وینزویلا کے حالات آگے بڑھ رہے ہیں, اور اس طرح کے وہ کام نہ کریں جس طرح کے کنسٹیٹیوشن کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, یا مزید ایسے سٹیپس لیں جس میں ہیومن رائٹس ریلیٹڈ ایشو بھی ہیں اس سے وہ گریز کریں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ٹاپ موسٹ آپشن اس وقت یہ ہے کہ ملٹری انٹروینشن کی جائے وینزویلا میں.
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال, جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا خبروں میں کہ وائٹ ہاؤس نے یہ کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ان سے بہت خوشی سے بات کریں گے وینزویلا کے لیڈر سے جب کہ وہاں ڈیموکریسی بحال ہو جائے, اور یہ انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ وینزویلا کے صدر نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان سے بات کرائی جائے. کیا یہ ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف نہیں ہے بات؟
بالکل غلط, بالکل خلاف ہے, لیکن اس سے مشکل یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک وینزویلا کا تعلق ہے اور ساتھ ساتھ امریکی ریلیشن شپ ہے, بڑی کنٹرڈکشن پائی جا رہی ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیے امریکہ کا بہت بڑا جو پیٹرولیم امپورٹ کا حصہ ہے وہ وینزویلا سے آتا ہے. اگر وینزویلا اور امریکہ کے درمیان مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے امپورٹس ڈسپٹ ہوتی ہیں, تو پھر یاد رہے کہ اس کی وجہ سے ڈومیسٹک اکنامک اثرات جو ہوں گے امریکہ کے اندر بہت مشکل ہو سکتے ہیں. اس لیے اس قسم کے فیصلے یا اس قسم کے جب سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی امپلیکیشن دیکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. یہ آسانی سے لینے والی بات نہیں ہوتی. یہ اس قسم کی ایک تو بات یہ ہے کہ وہاں پر ایسا کوئی ایشو ہے ہی نہیں جس کی بیسس پر آپ کو ملٹری انٹروینشن کی ضرورت پڑے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک وینزویلا کا تعلق ہے, یاد رہے کہ وینزویلا کی انٹرنل پرابلمز بہت سیریس ہیں. وہ پرابلمز ایکسٹرنل انٹروینشن سے سالو نہیں ہوں گی, وہ ڈومیسٹک کولیبریشن سے ہی سالو ہوں گی. وہاں وہ جو ملک ہے اس کے اندر چونکہ اتنی ڈپینڈنس ہے آئل کے اوپر, اور اگر آئل کی قیمت نہیں بڑھتی تو وہاں پر آئندہ مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی, کم نہیں ہوں گی. اس لیے اگر اپوزیشن آ بھی جاتی ہے گورنمنٹ میں تو اس کے پاس نہ تو ریسورسز ہوں گی نہ ان کے پاس آپشنز ہوں گی جس کی بیسس پر وہ ملک کو بہتر کر سکیں اور اس کے ساتھ وہ پولیٹیکل سپورٹ حاصل کر سکیں. تو ایسی کنڈیشن میں ول بی بیک ٹو دی سیم پوزیشن جیسے کہ اب ہے. اس لیے اس قسم کے جو فیصلے یا اس قسم کے جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. مے بی ٹیمپرریلی ڈومیسٹکلی اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہو, لیکن جہاں تک انٹرنیشنل ریلیشن شپ کا معاملہ ہے اور کوآپریشن کا معاملہ ہے جس کے تحت پیسفل سولوشن ہو سکتے ہیں, ان میں وہ کوئی خاطر خواہ قسم کا نہ استعمال ہو سکتی ہیں نہ وہ کوئی فیصلہ کر سکتی ہیں.
ایک آخری بات عارف انصار صاحب, جو وینزویلا کی سچویشن ہے وہ آپ کے خیال میں کس حد تک اس ریجن کو متاثر کرتی ہے؟
وہ امپیکٹ تو کرے گی, لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وینزویلا کی ایک پروگریشن چل رہی ہے جو کہ ماضی کے جو ان کے لیڈر تھے ان کی ہلاکت سے پہلے ایک پروگریشن چل رہی ہے, اور وہ زیادہ امریکہ کی طرف فرینڈلی پوسچر ان کا نہیں تھا. تو یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کی تبدیلی کے باوجود جو ہے وہ پروگریشن چلتی رہی ہے, اور میرا خیال ہے اس وجہ سے بھی امریکہ میں کنسرن ہے کہ ایک وائڈر بلاک جو ہے یہ لیٹن امریکہ میں وہ نہ بنے, کیونکہ یہ ظاہری بات ہے امریکہ کا ہوم سفیئر آف انفلوئنس ہے, اور اس میں کسی قسم کی بھی ڈیسٹیبلائزیشن جو وہ امریکہ بڑا کلوزلی دیکھتا ہے اس کو, یا کسی اور دنیا کی طاقت کی وہاں پہ مداخلت کا موقع بننا اس کو بھی امریکہ بڑا کلوزلی دیکھتا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں جو ہے وینزویلا کا اسٹیبلائز ہونا یا اس طرف نہ جانا کہ امریکہ کے لیے وہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہ ہو وہ امپورٹنٹ رہتا ہے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, میں آپ دونوں صاحبان کا انتہائی شکر گزار ہوں. اور سامعین کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.